الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فقال عز وجل كما ورد في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن نظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين حضرات کی پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا قیام اور ہندوستان کی تقسیم دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوئی یعنی مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور الکفر باللت واحدہ مسلمانوں کے علاوہ جو بھی ہیں غیر مسلم ہندو ہو سکھ ہو پارسی ہو عیسائی ہو وہ ایک جداگانہ قوم ہے یہ دو قومی نظریہ تھا جسے پاکستان بلکہ یہ کہنا چاہیے انڈین مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ تو قیام پاکستان کے بعد وجود میں آئی ہندوستان کی جو مسلم لیگ تھی وہ اس نظریے کو لے کر اٹھی تقریباً دو دہائیاں بیس برس اس نظریے کا پوری شدت کے ساتھ پرچار ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس نظریے کی جو حقانیت تھی اس کی جو قوت تھی اس میں جو صلابت تھی اس نے اس کے مخالفین کو شکست دی حالانکہ مخالفین نے بڑی بڑی طاقتیں دی ہندو بہت بڑی طاقت تھا کانگریس بہت بڑی جماعت تھی خود مسلمانوں میں خاصے مؤثر اور کافی مسلمانوں میں کچھ حلقوں میں مقبولیت رکھنے والی جماعتوں نے بھی اس نظریے کی مخالفت کی پھر برطانیہ اس کا مخالف تھا اس سب کے باوجود اس نظریے میں اتنی طاقت تھی جیسے سب کو شکست دی ہندوستان تقسیم ہوا پاکستان قیام پاکستان کے وقت یہ جو ہندو مسلم تصادم کہہ لیں اختلاف کہہ لیں یہ اپنے پورے عروج پر تھا اپنی مخاصمت اور عداوت کی انتہا کو پہنچا چنانچہ جس وحشت اور بربریت کا ظہور ہوا ہے تقسیم ہند کے وقت تاریخ انسانی میں اس کی مثالیں ملنی مشکل چھوٹے پیمانوں پر تو اس قسم کی حرکتیں نہیں ہیں اتنے بڑے پیمانے جس طرح انسانوں کو قتل کیا گیا بچوں کو اچھال کر نیزوں کے اندر تو لیا گیا جس طرح کے خواتین کی بے حرمتی ہوئی اور جتنے بڑے پیمانے پر پوری پوری بھری ٹرین سے ہے کاٹ کی گئی کوئی ایک آدھ آدمی بچ کر پہنچا پورے پورے قافلے ختم ہوئے پھر یہ کہ تاریخ انسانی میں اتنے بڑے پیمانے پر تبادلہ آبادی تقریباً 1 کروڑ انسان تھے جو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. یہ ہے حالات و واقعات کہ جو قیام پاکستان وقت ہمارے سامنے. اس کے بعد سے اب تک جو صورت ہے جو 52 سال گزرے ہیں اس میں نقشہ یہ ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا یوروپ چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی اس کے مصداق. بھارت کی خواہش اولاً تو یہ تھی کہ پاکستان فوراً ختم ہو جائے, جس کے لیے کانگریس اور برطانیہ جس کا نمائندہ اس وقت ماؤنٹ بیٹن تھا اس کے درمیان جو بھی سازشیں ہوئیں انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کو پیدا ہوتے ہی ختم کرنے کی کوشش کی وہ اپنی جگہ پر ہے. مزید برآں ایک بہت بڑی سازش اور اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ تھا ایڈوائنر کا, ماؤنٹ بیٹن کی بیوی جس کے ناجائز تعلقات سے اب ثابت ہو چکا ہے, اب کوئی یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے, پنڈت نہرو کے ساتھ. اور اس کے حوالے سے ماؤنٹ بیٹن کے ذریعے سے باؤنڈری کمیشن کے ذریعے سے جو فیصلہ کرایا گیا کہ پاکستان کی شہرت کشمیر جو ہے وہ بھارت کے ہاتھ میں دے دی, یہ تو تھا سب سے پہلا ایک رد عمل سے جو بھارت کا تھا. اور خیال یہ تھا کہ پاکستان قائم نہیں رہے گا, لیکن اس کے بعد سے مسلسل بھارت کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان رہے لیکن ہماری برابری کا خدناس دماغ سے نکال دیا. اچھی سے اچھی بات ہے تو چھوٹا بھائی بن کر رہے, اور اسی کی تعبیر اگر ذرا دوسرے انداز میں کی جائے تو جو قرآن مجید کے الفاظ ہے یوں کہ جدیہ کا یدین وہم صاغرون, اپنے ہاتھ سے جدیہ پیش کرے اور چھوٹے بن کر رہے. قرآن حکیم میں جو غیر مسلموں کے اسلامی ریاست میں رہنے کے لیے جو شکل تجویز کی, رہ سکتے ہیں اسلامی ریاست میں غیر مسلم, ہندو سکھ پارسی عیسائی یہودی سب رہ سکتے ہیں, لیکن یوں تو جزیہ چاہیے دن وہم صاغرون, چھوٹے بن کر رہیں گے, اسلام کی وعدہ دستی کو قبول کریں گے, اسلامی ریاست میں جو لا آف دی لینڈ ہے اس کی پابندی کریں گے, اور یہ کہ ہاتھ سے جزیہ دیں گے. البتہ یہ کہ ان کے جو مذہبی معاملات ہیں ان میں انہیں آزادی ہوگی, ان کے پرسنل لا میں آزادی ہوگی, یہ میرا موضوع اس وقت کا نہیں ہے. میں نے یہ آیت صرف کوٹ کی ہے کہ جس طرح قرآن مجید نے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی پوزیشن معین کی ہے, بھارت کی یہ کوشش رہی کہ پاکستان اسی پوزیشن کو بھارت کے مقابلے میں قبول کر لے. اور آج کی دنیا میں جزیہ کیا ہے, ہماری منڈی بن جائے, آخر کروڑوں لوگ آباد ہیں, ہمارا مال جائے کھپت ہو, ہماری انڈسٹری جو ہے اس کو فروغ ہو, ہماری منڈی بن جائے, یہی جزیہ ہے. یہ ہے اصل میں جس کے مقابلے میں پاکستان کا معاملہ یہ راکھ نہیں, ہم برابر کے, برابری کا دعویٰ, ہم باعزت اور باوقار جو ہے پڑوسیوں کی حیثیت سے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, پورا امن, ہمارے کوئی عزائم بھارت کے خلاف نہیں, لیکن یہ کہ ہم اپنی عزت کا, اپنے وقار کا, اپنی حمیت کا سودا کرنے کو تیار نہیں. ہم بھوٹان اور نیپال کی طرح کی طفیلی ریاستیں یا سیٹلائٹس یا پروٹیکٹوریٹس جو ہے بننے کے لیے تیار نہیں. یہ کشاکش ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک. اب اس کی میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بالکل آغاز میں آپ کو معلوم ہے کشمیر میں جہاد شروع ہوا, شروع ہوا تھا بالکل انڈیجینس طور پر وہیں کے لوگوں نے, ان میں سردار عبدالقیوم صاحب بھی ہیں, سید مظفر حسین ندوی صاحب بھی ہیں جو تنظیم اسلامی آزاد کشمیر کے امیر ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آغاز کیا تھا, جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر, کشمیر کا یہ حصہ بھی اس کشمیر سے کٹ گیا جس پر کہ بھارت کا تسلط ہوا, اور شمالی علاقے بھی بلتستان وغیرہ یہ بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے. اس جہاد میں پاکستان کا یا پاکستان کی طرف سے جانے والوں کا، اس لیے کہ اگرچہ ہمارے پاس بڑی رکاوٹیں تھیں، ہمارا کمانڈر ان چیف انگریز تھا، ابھی تک اس نے قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کیا، ورنہ تو یہ کہ اسی وقت ایک تھوڑی سی بوجھ بھی ہوتی پاکستان کی طرف سے، بھارت کے پاس تو رستہ ہی نہیں تھا، ابھی جا ہی نہیں سکتا تھا، وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، ایک ٹرسٹ کی ضرورت تھی اس حوالے سے. لیکن یہ کہ پھر بھی جو لوگ آزادانہ گئے، آزاد قبائل سے گئے، کچھ لوگ اپنے طور پر پاکستان سے گئے، اس حال میں بھی پاکستان کا پرڑا اتنا بھاری تھا کہ بھارت کو بھاگ کر جانا پڑا فریادی بن کر یو این او میں، اور وہاں سے جو ہے وہ وعدے کر کے کہ پلیبسائٹ ہم کرا دیں گے اور ان کو خود اختیاری کا موقع دیں گے، اس وقت بھی اپنی جان چھڑائی. اس کے بعد بھی متصرن بات کا ایک واقعہ بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، ذرا سی ہلچل ہوئی تھی بھارت کی طرف سے پاکستان کے لیے، اس عداوت کا اظہار اسی شہر لاہور میں یونیورسٹی گراؤنڈ میں قائد ملت لیاقت علی خان نے بوٹا دکھایا تھا بھارت کو، جس اعتماد کے ساتھ دکھایا تھا، اور پھر اس کے ساتھ صرف اپنا بوٹا نہیں دکھایا، یوم پاکستان کی جو پریڈ ہوئی اس میں 14 مسلمان ملکوں کے فوجی دستے بلا کے شامل تھے، وہ آ کے بھارت کو دکھا دیا کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے، عالم اسلام اس کے ساتھ، کہیں مغالطے میں رہ جاؤ کہ پاکستان چھوٹا ملک ہے اور بھارت بڑا ملک ہے، ہمارے وسائل زیادہ ہیں، ہمارے پاس طاقت زیادہ نہیں، ہمارے پیچھے پورا عالم اسلام، 14 ملکوں کے دستے بندر روڈ کراچی پر پریڈ کرتے ہوئے جب گزرے ہیں تو واقعہ یہ کہ اس کی دہشت جو ہے بیٹھی ہے لوگوں پر، اور بھارت کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکری آتا کہ پاکستان پناہ گئی. اس اعتبار سے آغاز میں ہم نے کچھ عرصے تک اپنے بلبوتے پر یا زیادہ سے زیادہ عالم اسلام کی کچھ حمایت کے حوالے سے بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے رکھا کہ ہم برابر کی چوٹ ہیں، تم ہمیں چھوٹا نہ سمجھو، ہم جھکنے کے لیے اور یوں تو جزیہ تعینی ملک کی شکل اختیار کرنے کو تیار نہیں. اس کے بعد ایک طویل دور آیا ہے جسے کولڈ وار ایرا کہا جاتا ہے، اس صدی کی تاریخ کا، امریکہ پر شدید خوف مسلط ہوا روس کا، اور نہ صرف روس کا بلکہ کمیونزم کا. روس تو خیر ایک فوجی طاقت کے اعتبار سے، عسکری قوت کے اعتبار سے یو ایس ایس آر، روس میں یو ایس ایس آر بہت بڑی فارمیڈیبل مشینری تھی فوجی، اس میں کوئی شک نہیں، خاص طور پر تشکیل خلا میں روس جو ہے آگے نکل گیا تھا امریکہ سے، امریکہ پیچھے تھا، اس کی وجہ سے یو ایس ایس آر کا خوف تھا کہ جو امریکہ پر مسلط تھا اور پورے یورپ پر مسلط تھا دہشت، ساتھ ہی یہ کہ اس کے پاس نظریے کی ایک طاقت تھی، دنیا کے پسے ہوئے لوگ، دبے ہوئے لوگ، مظلوم لوگ، مقہور لوگ، مستضعفین، ایکسپلائٹڈ لوگ، وہ کھڑے ہو جائے، اور جو جبارین ہیں، مستقبرین ہیں، مترفین ہیں، سرمایہ دار ہیں، ایکسپلائٹر ہیں، ان کے خلاف انقلاب پر. اس نظریے میں اتنی جان تھی، کہاں سے کہاں یہ نظریہ پہنچا، لیکن امریکہ تک پہنچ گیا، کیوبا کے اندر آج بھی موجود ہے ایک ریاست، اگر یہ کہ روس میں اس کمیونزم کا کیا پانچا ہو چکا، یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہو چکا، بھارت میں ویسٹ بنگال میں اب بھی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، نظریہ نہیں بڑا ہے ابھی وہ. ہاں اس کی کچھ خامیاں سامنے آئی، اس کے تحت جو نظام بنا تھا اس کی کچھ خامیاں سامنے، نظریہ اپنی جگہ ہے، پارا اس وقت امریکہ کو ضرورت تھی شدت کے ساتھ کچھ الائنس، ادھر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی بھارت کے مقابلے میں کہ ہمیں کوئی پروٹیکشن چاہیے، اس لیے ظاہر بات ہے کہ 1-to-1 کے حوالے سے تو ہم پاکستان بھارت کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ گویا کہ دونوں طرف کی ضرورت تھی، جس کو کہتے ہیں کہ جذب و انجذاب، ایک ہوتا ہے کسی کو جذب کر لینا، ایک یہ کہ خود ہی جذب ہونے کے لیے بے قرار ہو، جس کو کہا جاتا ہے پنجابی میں کہ چوروں پنڈ کالی، تو وہ بھی چاہتا تھا کہ کوئی ہمیں الائنس ملے اس علاقے میں، اور ہم بھی چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی سہارا ملے بھارت کے مقابلے. مجھے اب بھی یاد ہے میں اسلامی جیل طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا، جس زمانے میں ناظم الدین صاحب تھے وزیر اعظم، یہی گورنر ہاؤس میں میں مفت لے کر گیا تھا جدید کا طلبہ کا، میڈو کی اسکیم چل رہی تھی، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن، تو ہم نے کہا ہم اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. یاد مدین صاحب نے کہا یہ آپ کا بچوں کا کام نہیں ہے, یہ طالب علموں کا کام نہیں ہے. یہ تو عجیب سی اس وقت میرے ذہن میں بات آ گئی جو میں نے کہہ بھی تھی کہ جناب آپ تو یہ سب کچھ کر کے چلتے بنیں گے, ملک تو کل ہمیں سنبھالنا ہے, تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. شرافت اتنی اچھا اچھا بتائیں کیا آپ کے اندر فوراً بدل گئے. کوئی شرافت اس کے اندر تھی. سردار عبد المشتر صاحب بھی موجود تھے جنہوں نے ہمارا تعارف کرایا تھا. تو ان کا دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان رہے اور ہم اکیلے تو بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا, تو ہمیں تو مدد کا ہاتھ چاہیے نا. تین جملوں میں انہوں نے بہت ہی سادگی کے ساتھ, بہت سادہ انسان سے کوئی شک نہیں, حالانکہ اس انداز میں بات کرنا وزیر اعظم کی حیثیت کا شخص جو ہے وہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے, کوئی بات ایسی کہنی بھی ہو تو بول بول کر کے کہی جاتی ہے. صاحب کا تین جملے مجھے ابھی تک یاد ہے, میں لکھا بھی تھا عزم نہیں ہے پوری گزرات کی تھی. پر اس کا نتیجہ کیا ہوا, ہم جب امریکہ کے ایلائی بن گئے لہذا اب بھارت کے ساتھ برابر کی چوٹ ہو گئی. اب اس لیے کہ امریکہ کی مالی امداد شروع ہوئی دبا دب, پھر یہ کہ اس کی حربی اسلحہ کی امداد شروع ہوئی. آپ کو یاد ہوگا سیبر جیٹ جو ہمیں ملا تھا وہ ابھی بھارت کے پاس تو نہیں تھا. پھر 65 کی جنگ میں جو ہمارے سیبر نے جو کارگزاری دکھائی تھی بھارت کے پاس ایسے جہاز تھے, ہمارا جو نیا ٹینک تھا بڑا ہلکا اور بڑی جلدی سے موو کرنے والا, وہ ٹینک جو تھے بھارت کے پاس وہ تو بڑے بھاری شرمن ٹینک کی طرح کے وہ ٹینک تھے, ان کو تو ہلنے جلنے بھی بڑا وقت لگ جاتا تھا. تو یہ دونوں جو ہمارے پاس جو ہے جو اس وقت کا دور جو ہے کولڈ وار کا, ان بنیادوں پر ہم گویا کہ بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر گردن اونچی کر کے کھڑے رہے, برابر کے ہیں. بارا جو مالی امداد شروع ہوئی بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ہماری ایک ٹی بی کا ایک برس تھا جس کا آغاز ہوا. ہمیں اپنے پاؤں پر اپنی ریسورسز پر اعتماد کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی بجائے امداد کی یہ برت سارے پر اپنی معیشت میں استوار کرنے کی عادت ہوئی. یہ ٹی بی کا آغاز ہوا. لیکن اس کے بعد جو میں نے کیا ہے کہ جو بھی اسلحہ کی امداد ہمیں ہوئی اس زمانے میں 65 کی جنگ میں یقیناً ہم نے جو بھارت کا اتنا بڑا سخت روکا ہے جہاں اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد موجودہ مدد شامل تھی, وہاں یہ کہ ہمارے اسلحہ کی برتری کو دخل تھا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم امریکہ کے الائز تھے, ہمارے پاس جدید ہتھیار تھے, بھارت کے پاس پرانے ہتھیار تھے. لیکن اسی زمانے کے آس پاس ایک تبدیلی آئی ہے بین الاقوامی سطح پر. ایک یہ کہ امریکہ اور یو ایس ایس آر تقریباً مساوی ہو گئے خلا کے معاملے میں بھی اور ایٹمک ہتھیاروں کے معاملے میں بھی, اور دونوں کو شدت کے ساتھ یہ محسوس ہوا کہ اگر کہیں اتفاق سے بھی کوئی جنگ چھڑ گئی تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی دونوں پر, بلکہ شاید ہوئے عرضی پر حیات انسانی کا خاتمہ ہو جائے اگر غلطی سے ٹریگر دب جائے. کوئی کمپیوٹر کی غلطی ہو سکتی ہے, کہیں کوئی اور کمیونیکیشن کی غلطی ہو سکتی ہے, کہیں کوئی جو ہے وہ شارٹ ہو سکتا ہے, شارٹ سرکٹنگ ہو سکتی ہے. سب کا اس احساس کے تحت وہاں شروع ہوئی نیگوسیشن, اسلحہ کی تخفیف ہو, ایٹمک اسلحہ جو ہے اس کو کم کیا جائے. وہ یا کہ جو کولڈ وار کی جو گرمی تھی وہ ختم ہو گئی, اس کی جو حدت تھی, اس کی جو تیزی تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے نتیجے میں ہماری اہمیت کم ہو گئی. امریکہ کے لیے ہماری اہمیت جو تھی وہ تو کنٹینمنٹ آف رشیا اور کولڈ وار کی وجہ سے تھی, ورنہ ہمارا کوئی اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں, کوئی ہمارے ساتھ اس کی کوئی بنیاد نہیں, کوئی جڑ نہیں. اس سے یقیناً ہماری اہمیت کم ہوئی. اور دوسری طرف یہ دوسرے جو زمینی حقائق ہیں وہ ابھر کر سامنے آئے. سب سے بڑی حقیقت یہ کہ بھارت ہمارے مقابلے میں بہت بڑا ملک ہے, اور وہ چونکہ اس رد عمل میں کہ ہم امریکہ کی جھولی میں جا گرے تھے اس نے اپنے آپ کو اٹیک کیا رشیا کے ساتھ. اسے رشیا سے امداد بھی ملی, اسلحہ بھی ملا, سب کچھ ہوا. اور اسی حوالے سے رشیا نے ہمیشہ جو ہے کشمیر کے معاملے میں اگر کوئی پیش رفت ہونے کا امکان پیدا ہوا تو بھی تو کیا. سیکورٹی کاؤنسل میں ویٹو, ویٹو پر ویٹو. اس حوالے سے امریکہ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ زین کرے, دودھ چھڑائے بھارت کا روس سے. اس کے لیے اس نے اس کی طرف پیش رفت, دوستی کی ٹیمیں بڑھانی شروع کی. پھر امریکہ کو یہ بھی خیال ہو رہا تھا کہ اب ایک دوسری بڑی طاقت ہے کہ جو ابھر کر سامنے آ رہی ہے, وہ چین ہے. اگرچہ ہمارے ذریعے ہی سے چین کے ساتھ امریکہ کا پہلا رابطہ قائم ہوا, نکسن کے سفر کا سارا بندوبست ہم نے کیا, لیکن یہ کہ امریکہ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے, اس کا مد مقابل اس علاقے میں بن سکتا ہے تو بھارت بن سکتا ہے, پاکستان کو نہیں بن سکتا. یہ دوسری حقیقت تھی. جیو فزیکل جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو جغرافیے کے حساب سے جیو پولیٹیکل جو حقائق سامنے آئے. پھر یہ کہ آج کل کی دنیا میں سب سے بڑی شہر تجارت, تو بھارت بہت بڑی منڈی ہے پاکستان کے مقابلے میں. ان تینوں حقائق کے بنا پر امریکہ نے بھارت کے ساتھ محبت کی تینیں بڑھائی. یہ تھے حالات جب 77 کی جنگ ہوئی. اب اس کی تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے. وہ تو جو بھی تھا سقوط مشرقی پاکستان کے, کیا پس منظر تھا, کیا اسباب تھے, کیا حالات تھے, کیا ہماری غلطیاں تھیں, میں تفصیل سے تقریر کر چکا ہوں 4 سال پہلے, اور چھپ چکی ہے ندائے خلافت کا خصوصی ایشو ہم نے اسی کو شائع کیا. لیکن بہرحال اس وقت جو صورت بنی وہ کیا تھی, امریکہ جو اب گویا کہ بین بین آ گیا تھا بھارت اور پاکستان کے, پاکستان کو اس طریقے سے نہ اپنا الائیت سمجھتا تھا نہ اسے ضرورت تھی, اور بھارت کو کچھ نہ کچھ ہوں کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اس سے کچھ محبت کی ٹیمیں بڑھا رہا تھا. لہذا مشرقی پاکستان کے بارے میں تو ہماری وہ توقعات بالکل غلط ثابت ہوئی کہ امریکہ ہمیں آ کر مدد کرے گا, اس کا بیڑا آ رہا ہے اور وہ جو ہے بھارت کو روک لے گا اور پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ قائم رہ جائے گی. وہ ساری امیدیں جو ہیں نقش بر آب ثابت ہوئی. بلکہ جس طرح اس مرتبہ چین نے معاملہ کیا ہے, اسی طرح کا معاملہ اس وقت چین نے کیا. چین نے صاف کہہ دیا تھا, ہمیں بڑی توقع تھی کہ وہ ہماری مدد کرے گا 77 میں. انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ جو کچھ اس پاکستان میں ہوا ہے یہ آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہاں اندرونی طور پر ایک خلفشار پیدا ہوا, ایک بغاوت پیدا ہوئی ہے, بھارت تو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ساری بے چینی وہاں ہوئی ہے تو پیدا ہوئی ہے آپ کی غلط عرض عمل کی وجہ سے, لہذا اس سے باپ خود بنی. بہرحال اس کا نتیجہ یہ ضرور نکلا کہ اگرچہ مشرقی پاکستان کا معاملہ تو جو ہو رہا تھا اور جس نہج پر گیا انہوں نے جانے دیا جائے, بلکہ بعد میں کسنجر نے کہہ بھی دیا کہ ہماری اپنی پالیسی بھی یہی تھی کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو جائے. اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ بے ایمانی یا بدنیتی کا عنصر بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک نیک نیتی کا پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ امریکی اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ یہ دو خطے ساتھ نہیں چل سکتے, کوئی پولیٹیکل ایکویشن ان کے درمیان بنتی ہی نہیں. یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ان کی اپنی پالیسی بھی درپردہ یہی تھی کہ یہ علیحدہ ہو جائے تو بہتر ہے, اگرچہ ہمیں کچھ دھوکے میں رکھا انہوں نے کہ مدد کریں گے, اور ہمیں خبریں بھی سنائی گئی کہ فلاں بیڑا جو ہے وہ چل رہا ہے اور بحر ہند میں داخل ہو گیا, گویا کہ آیا آج آیا کہ کل آیا. لیکن بہرحال یہ کہ مغربی پاکستان کو بھی اس وقت جو بچایا ہے, مشیت ایک بھی ہے وہ تو سمجھیے فائل حقیقی تو وہی ہے, لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. لیکن یہ کہ عالم اسباب میں اس میں کوئی شک نہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی تھی بھارت کے مقابلے میں. یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں, زیادہ سے زیادہ 6 دن میں مغربی پاکستان ختم ہو, ایئر فورس ہماری تقریباً ناک آؤٹ ہو چکی تھی. روس نے اس طرح کے ہیلی کاپٹر دے دیے تھے جیسے اواق طیارے بعد میں آئے ہیں, کہ ان کے اوپر وہ سارا جو ہے فٹ ہوتا تھا, ہوا میں وہ تیر رہے ہیں, اور اگر ہمارا ایک جہاز بھی جنبش کرتا ہے زمین پر تو ان کو اتنا ہو جاتا, کیا کہیں مفلوج ہو کر ایئر فورس. ہماری نیوی تو کماری میں آ کے مار گئے تھے, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا, ہٹ کیا. ہمارے جو لینڈ ڈیفنسز تھے, گراؤنڈ ڈیفنسز, دو جگہ سے ٹوٹ چکے تھے, راجستھان سیکشن یا سندھ میں ختم ہو چکے تھے, شکر گڑھ میں تیزی کے ساتھ ان کی پیش رفت لے دے کے ایک جو ہے ایک ٹاسک فورس لے کر ٹکا خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے سلیمان کی ایڈوائز پر, بس یہ تھی ہماری پوزیشن. یہ ہوا ہے یقیناً مشیت ایزدی اور اس کے بعد عالم اسباب نے صدر وکسن کا فون دیا ہے کوسیجن کو، کوسیجن کا فون آیا ہے اندرا گاندھی کو، حکم آیا ہے یونی لیٹرل سیز فائر، یونی لیٹرل سیز فائر، یک طرفہ اعلان جو ہے پابندی کا کرنا. بہرحال سقوط پاکستان کی شکل میں ہم پر عذاب الہی کا پہلا کوڑا برسا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، میں نے یہ آیات آج پڑھی شروع میں سورہ سجدہ کی. اللہ تعالیٰ درگزر بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، رسی بھی دراز کرتا ہے، لیکن سزا نہیں دیتا. فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یا شاید کے لیے ہوش میں آ جائے، عقل میں آ جائے، رجوع کرے، پلٹے، توبہ کرے ہمارے خلاف. 25 برس کی مہلت اللہ نے دی تھی، نہ ہماری اسلام کی طرف کوئی پیش رفت تھی. وہ جو نعرے ہم نے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ پر آ کر بات ہو گئی، لا الا اللہ آئے گی. سارے مظالم جو ہے میں بعد میں کروں گا ہم نے جاری رکھے، جاگیرداری نظام کو ہم نے برقرار رکھا، جو بدترین ظلم ہے روئے عرضی کے اوپر، کاشتکار کا خون پسینہ اور ایش کرے جانے جان کر، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں دوں ہم نے جاری رکھا. بہرحال پہلا کوڑا عذاب کا ہماری پیٹ پر برسا، اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا، وہ ہماری مد مقابل والی اصل ختم ہو گئی، اب وہ برابر کی چوک نہیں رہی، ہمارے غبارے میں سے ہوا نکل گئی. چنانچہ میں نے یہاں بھی سنایا تھا آپ کو، پہلی مرتبہ جب بھارت گیا 1980 میں تو علی گڑھ کے مسلمانوں سے گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا مجھ سے کہ ہم 1971 تک یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارا محافظ، اب 1971 کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی حفاظت کرنے تو بہت بڑی بات ہے، ہماری کیا حفاظت کرے گا. یہ ہے وہ نفسیاتی اقتدادی تبدیل ہو گئی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں بات کہاں تک پہنچ گئی. دہلی کے ائمہ مساجد نے مل کر وفد کی صورت میں جا کر حکومت ہند کو اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے، اس پورے کشمیر کے مسئلے میں پوری تائید اور بھرپور کی ائمہ مساجد، جمعیت علماء ہند کا ایک جلوس، اس کی فوٹو بھی آپ نے اخبارات میں دیکھی ہے، جن کا بینر یہ تھا وی وانٹ انٹائر کشمیر، یہ آزاد کشمیر بھی ہمیں ملنا چاہیے، بھارت کے ساتھ آنا چاہیے. اب ہندوستان کے مسلمان کی بنیادی ذہنیت میں تبدیلی آ چکی ہے، اس کی سوچ اس طرح پاکستان کے ساتھ اب نہیں ہے. یہ پاکستان نے کیا گیا، وہ اسلام قائم کیا، اسلامی نظام قائم کیا، کچھ کیسا ہو تو ان کو تو دے آئے تھے، اور ہندو کا جو ہے یرغمال بنا کر آ گئے تھے، یہاں سے کیا گیا تو ظاہر بات ہے ان کی ہمدردی اب آپ سے سب کہتی. بہرحال بدلے مقابل کی حیثیت ختم ہوئی، لیکن مغربی پاکستان کے مسلمانوں نے اسے ذہن تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ مشرقی پاکستان کا سانحہ ہم سے ذرا ہزار میل دور گزرا، جو بھی ہتھیار ہم نے جو ہے وہ چھوڑے اور گرائے، ہتھیار ڈالے اور وہاں ڈالے، 93,000 قیدی ہوئے وہ وہاں ہوئے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ آ گئے، اور آ کر کروڑوں میں آ کر 93,000 جذب ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا. مغربی پاکستان کے لوگوں نے اس کے صدمے کو محسوس نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا. تیسری بات اب جو ہے اس دور کی جس کا تو میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ ہوا کہ اب امریکی امداد ختم ہو گئی، کیونکہ اب امریکہ کی آپ سے کوئی احتیاج نہیں، بھائی کو امداد دے گا. اب شروع ہوا سودی قرضوں کا معاملہ، امریکی امداد سے جو ٹی بی کا بلا شروع ہوا تھا، سودی قرضوں کے آغاز سے اس نے کینسر، بلڈ کینسر کی شکل اختیار. ظاہر بات ہے کہ جو قرضے آتے تھے بڑا حصہ کرپشن کی نظر ہو گیا، محل بن گئے، کوٹیاں بن گئی، باہر کے بینک بیلنس بن گئے، سب کچھ ہو گیا، تھوڑا بہت کوئی کام ہوا بھی تو وہ نچلے درجے پر بھی تو کرپشن ہوتی ہے. 1 کروڑ کا کوئی پروجیکٹ ہے تو اس میں سے 20-25 لاکھ ہی لگے گا کام پر، تو باقی تو وہ نیچے بھی تو آخر ایس ڈی او بھی ہیں، اوورسیئر بھی ہیں، ایس سی این بھی ہیں، آخر اس کے حصے بھی ہیں، وہ جو اوپر جو ہے ملائی جو اتار لی گئی اس کے نیچے کا دودھ جو ہے وہ بھی تو آخر حصہ رکھتے تو ٹھیک ہوتا. اب آئیے چوتھا دور، سن 79 سے 89 تک تقریباً یہ 10 سال ہے، ایک بالکل نئی صورتحال دنیا میں پیدا ہوئی. افغان جہاد، روسی فوجوں کا اتنا بڑا بلنڈر جو انہوں نے کیا کہ افغانستان میں اتنا. اب امریکہ کے لیے یہ سنہری موقع تھا ویتنام کا بدلہ روس سے چکانے کا، اور اس نے دیکھا کہ مسلمان مجاہدین افغان جو ہے وہ مرنے کے لیے بڑی آسانی سے تیار ہے، لہذا پھر اس نے داؤ لگایا، پیسہ بھی لو، ہتھیار بھی لو، گاڑیاں بھی لو، فور ویل ڈرائیو والی گاڑیاں، بڑی نیو ویکل جو ہیں وہ گاڑیاں چلی آ رہی ہیں، سنگل ڈیزائن بھی لو، سب کچھ لو، اور یقیناً اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. نہ صرف یہ کہ ویتنام کا جو ہے وہ بدلہ چکا لیا، بلکہ اس آگے بڑھ کر یو ایس ایس آر کا تو ٹکڑے ہو گئے، برباد ہو گئے. لیکن اس پوری امداد کا کنجوس جو ہے وہ تو پاکستان تھا، لہذا پاکستان نے اس میں سے اپنا حصہ وصول کیا، کچھ زیادہ دارانہ کمیشن لیا، کچھ بدبیانتی کے ساتھ للیا جس کو کہتے نہیں ہوگی، اور ہمارے بڑے بڑے جرنیل جو بن گئے بلینئر وہ کہاں سے بن گئے. لیکن اس عرصے کا جو میرا اس وقت کا موضوع ہے اس کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ اس عرصے میں پھر ہم، کیونکہ امریکہ کو ہماری ضرورت تھی اپنے اس مقصد کے لیے، ہم پھر مد مقابل ہو گئے، گردن ہم نے پھر اکڑا لی، ہم بھارت کے برابر کی چوٹ. اس کے بعد جو 10 سال ہے 89 سے اب 99 ہے، اس کے جو سمجھئے کہ اہم نقاط ہیں، پھر اس کی طرف معیشت کا بیڑا غرق، وہ امداد کے ذریعے جو ٹی بی شروع ہوئی تھی اور قرضوں کے ذریعے سودی قرضوں کے جو بلڈ کینسر شروع ہوا تھا، اس کے نتیجے میں ہماری معاشی اقتصادی موت واقع ہو چکی ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ مریض تقریباً فزیکلی مر چکا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نلکی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، یہ فلاں چیز لگی ہوئی ہے، ادھر سے جو ہارٹ کے اوپر بھی کوئی کرنٹ کے ذریعے سے اسے چلایا جا رہا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں ہیومن ویجیٹیبل، کہ یہ انسانی جو ہے جیسے ککڑی ہو گئی، وہ بڑا سا کھیرا ہو، بس اس کو اس طرح کی ایک وجود ہے اس پاکستان. پاکستان کی معیشت کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے. ہماری تگو اب سب سے بڑھ کر یہ ہو گئی کسی طرح ڈیفالٹ سے بچ جائے، بس ساری جد و جہد ہماری، ساری سیاسی معاشی تگو دو بھاگ دوڑ ڈیفالٹ کرنا بن جائے، اور یہ کہ قرضوں کی ری شیڈولنگ کرانے کے لیے ان کی منتیں، ان کی سماجتیں، ان کی خوشامدیں، ان کے پاس جانا، ان کی جو ہے ظاہر بات ہے وہ اپنی باتیں منگواتے. تیسری چیز جو ہے اس دور کی وہ اہم جو سمجھ لینی چاہیے، اب امریکہ فیصلہ کن طور پر بھارت کا ہم نوا ہے. وہ بیل بین والی پالیسی ختم ہو گئی جو افغان جہاد کے دوران تھی، اب بات ختم ہوئی، اب فیصلہ کن طور پر امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی طرف. اس کے بہت سے عوامل ہیں لیکن میں اس پر تفصیل میں نہیں جا سکتا. پانچویں چیز یہ کہ پاکستان پر دباؤ تھا، امریکہ کی دوستی ہوگی بھارت کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان پر دباؤ ایک یہ کہ مد مقابل ہونے کا خناس دماغ سے نکال دیں، حقائق کو دیکھو، زمین کو دیکھو، زمین کے جو گراؤنڈ فیکٹس ہیں ان کو دیکھو، تو کسی اعتبار سے بھارت سے مد مقابل، یہ خناس ہے تمہارے دماغ میں، نکال بات کرو، اور بھارت کے ساتھ نارملائز کرو اپنے ریلیشن، بغیر کشمیر کے حل کا ذکر کیے ہوئے اسے مؤخر کرو، وہ ہوتا رہے گا دیکھا جائے گا، لیکن تجارت، ثقافت اور آمد و رفت ان تینوں کے دروازے کھول دو. یہ دباؤ ہے کہ جو ہم پر امریکہ کی طرف سے بھارت کے معاملے میں ہوا ہے. اسی نے ایک اضافی فیکٹر بھی کہ اسی دور میں آ کر کشمیر کے بارے میں خود امریکہ کی نیت خراب ہو گئی، اور یہ وہ بات ہے کہ جو ایک بھارتی وزیر داخلہ نے فلور آف دی ہاؤس پر کہی تھی انڈین پارلیمنٹ سے کہ امریکہ کی اپنی نیت خراب ہے، اور وہ یہ کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کشمیر کو پاکستانی کشمیر بھی پاکستان سے واپس لے کر، اور یہ جو شمالی علاقے ہیں وہ بھی واپس لے کر، اور ایک زمانے میں وہ جو مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا جو خاتون تھی اس ریجن کی جو ہے وہ امریکہ کی جو سیکرٹری تھی, انہوں نے کہا تھا وہ علاقے بھی لیں گے سندھ سے واپس جو کشمیر کے پاکستان نے دے دیے. کیا نام ہے؟ رابن رافیل. اس نے یہ بھی کہا وہ بھی دیں گے. یعنی یہ کشمیر جو بھارت کا ہے, یہ کشمیر جو پاکستان کا ہے, گلگت اور بلتستان جو پاکستان کے پاس ہے, اور پاکستان نے جو تھوڑا سا علاقہ دے دیا تھا لداخ کا, کیوں سب کو لیں گے اور لے کر ایک اسٹیٹ بنائیں گے, ایک ریاست ہوگی, علیحدہ ہوگی, آزاد ہوگی. یہ گویا کہ ہارٹ آف ایشیا میں ایک نیا اسرائیل قائم ہوگا, تاکہ یہاں سے مانیٹر کر سکے, کنٹرول کر سکے, ایک طرف چین کو کرے, ایک طرف بھارت کو کرے, ایک طرف پاکستان کو کرے, افغانستان کو کرے, اور یہ ترکستانی مسلم ریاستیں جو ہیں ان کو بھی کرے. وہ تو یوں سمجھئے نا کہ دنیا کی چھت پر جا کر بیٹھ جانے والی بات ہے کہ ہمارے کا جو ہے دنیا کی چھت پر جا کر بیٹھ جائے, یہ نیت خراب ہے. ایک اور حقیقت سامنے رکھیے, موجودہ حکومت جو آئی ہے, نواز شریف حکومت, یہ امریکہ سے این او سی لے کر آئی ہے. میں بھی ان دنوں میں امریکہ میں تھا, اگرچہ اس تقریر میں نہیں تھا, لیکن اس کی تقریر جس کا جو وہاں چھپا تھا معاملہ, شہباز شریف صاحب گئے ہوئے تھے اور مینہٹن میں کمیونٹی ہال جو ہے ان کا, اس میں جو کارپوریشن ہال کی طرح ہوتا ہے, وہاں تقریر کی تھی کہ اگر ہمیں نہیں حکومت بنانے دی گئی پاکستان میں تو پھر فنڈامنٹلسٹ جو ہے وہاں پر حکومت بنا لے. اور آپ کو معلوم ہے امریکہ کی جان جاتی ہے فنڈامنٹلسٹ کے نام سے, لہذا وہ الیکشن جو ہوا اس میں کوئی شک نہیں تھی, کوئی آن دی اسپاٹ دھاندلی نہیں ہوئی, لیکن اس کے اندر انجینئرڈ الیکشن ہونے کا جو معاملہ بے نظیر نے بعد میں اصطلاح استعمال کی تھی, اس کو میں نے آپ کو یاد ہوں کئی دفعہ کہا کہ وہ بات درست, اور یہ لغاری صاحب کے ذریعے سے وہ انجینئرنگ ہوئی تھی کہ جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی ان میں سب میں جتنے بھی پیپلز پارٹی کے بدترین دشمن ہو سکتے تھے ان سب کو لا کے جمع کر دیا گیا. آخر ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں, وہ نتائج نکلتے ہیں, چاہے آن دی اسپاٹ کر لو. بہرحال یہ جو فضا تھی, اب اس پس منظر میں 28 مئی 1998 کو جو ہم نے ایٹمی دھماکے کیے, اس سے جو فضا پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ گویا کہ ہم پھر دوبارہ مد مقابل ہو کر دنگے کی چوٹ اور برابر کی چوٹ ہو کر کندھے سے کندھا ملا کر بھارت کے ساتھ کھڑے ہو. اور اس کے ساتھ چونکہ یہ بات بھی تھی کہ کلنٹن نے 5 مرتبہ فون کیا تھا کہ مت کرو, اور نواز شریف صاحب نے جو بھی اللہ نے اس وقت انہیں ہمت دی, جرت دیا, انہوں نے اپنی سیاست کی حکمت عملی کے لیے تو نہیں سمجھا, یہ تو سب ان کی اپنے ذہن کی بات ہے, انہوں نے اس کو نظر انداز کیا تو گویا کہ ایک ثبوت پیدا ہوا کہ ہم آزاد ہیں. پاکستان صدر امریکہ کی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے, وی آر اے فری نیشن اور ہم ایکول لیول کے اوپر بھارت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں. یہ گویا کہ انتہائی یوفوریا کی ایک پوزیشن تھی ہماری. یہ یوفوریا جو ہے ایک اپنے بارے میں احساس ہو جانا کہ ہم بہت کچھ ہیں, ہماری حیثیت ہے, یہ کافی عرصے کے بعد لوٹ کر یہ پوزیشن ہماری اس ایٹمی دھماکوں کے ذریعے سے پیدا ہوئی. اسی کیفیت میں جب اعلان لاہور ہوا ہے, واجپئی صاحب چل کر آئے ہیں, پھر جو بھی جفیر ڈالی گئی ہے, جو بھی تقریریں ہوئی ہیں, شاعری جو ہے بگاڑی گئی ہے, اس میں اکویلٹی کا احساس تھا, برابر کی سطح پر بات ہو رہی ہے, اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہم کو بہت دب کر بات کر رہے ہیں. یہ چیز اپنے کلائمیکس کو پہنچی ہے جب یہ کارگل کا جو معاملہ 2 مہینے پہلے شروع ہوا, اور اس میں جو بھارت کی بے بسی, تلبلاہٹ, اپنی پوری طاقت سر کر کے کچھ نہیں کر پا رہا, یہ جو کیفیت سامنے آئی ہے, تو یوں سمجھیے کہ ہمارے اندر وہ جو احساس تھا اپنی برابری کا اور برابر کی چوٹ ہونے کا اور مد مقابل ہونے کا اور ایک آزاد ملک ہونے کا, یہ احساس اپنے پورے عروج کو پہنچ گیا, کلائمیکس کو پہنچ گیا. اسی کا مظہر ہے کہ بھارت کے 2 مگ ہم نے گرائے, بڑے اعتماد کے ساتھ گرائے, اور فوج نے یہ ثابت کیا کہ پوری طریقے سے ایک باوقار قوم کی حیثیت سے ہم اپنی فضائی حدود کی جو ہے خلاف ورزی کرنے والوں سے بھی بچ سکتے ہیں. لیکن اب اس پس منظر میں آئی ہے یہ جو امریکہ کی نواز شریف صاحب کی یاترا ہوئی اور وہاں جو اعلامیہ نکلا اور جن حالات میں یہ سفر ہوا, اس نے گویا کہ اس غبارے کو ایک دم ختم کر کے ہوا نکال دی. ایک اینٹی کلائمیکس, پوری قوم صدمے سے دوچار. یہ صدمہ محسوس کیا اس قوم نے, یہ قطر کا صدمہ اتنا محسوس نہیں کیا تھا, یہ تو وہ ہم سے 1000 میل کی بات, یہ تو بالکل سر پر بیٹھی ہوئی بات ہے. اگرچہ ہمارے ذرائع ابلاغ اور جو سرکاری درباری لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں عوام کو کوئی نہیں ہے, صرف کچھ مذہبی لوگ ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں بس, ہیں یہ ہیں وہ ہیں, کچھ جہادی ذرا تنظیمیں ہیں وہ ذرا باتیں کر رہی ہیں, اخبارات میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے, باقی عوام کے یہاں کوئی بے چینی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن واقعہ یہ کہ پوری قوم ہے نزدیک صدمے سے دوچار ہے, اور اس سے میں انگریزی میں یہ کہوں گا کہ اٹ از ایز اف وی ہیز بین کٹ ٹو سائز, ہماری وہ حیثیت ختم ہو گئی. کنٹراسٹ ایسا آیا ہے کہ صدر امریکہ بھارت کے وزیر اعظم کو بلاتا ہے, وہ رہول سے کہتا نہیں میں نہیں آتا. صدر امریکہ مسلسل وہ بولی بول رہا ہے جو بھارت بول رہا تھا. اس حال میں ہمارا وزیر اعظم ریکویسٹ کر کے, اور بڑے ہی غیر معمولی حالات میں, جو ہے چھٹی تھی, نیشنل ہالیڈے تھی, جو بھی چل رہا تھا, لیکن جس طرح کی التجائیں کی ہوگی, پر سب کی منتوں نے تو کھو دی رہی صحیح. اس کے بعد وہاں وہ گئے ہیں, اعلانیے پر جو دستخط ہوئے ہیں, اس کا نتیجہ جو ہے میں اگر سبق کروں اسے ہے بات کل, آج یہ صورت واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ ہم امریکہ کی کالونی ہے اور نواز شریف صاحب امریکہ کی طرف سے وائس رائے. اس کی کہ سوال یہ پیدا ہوا, یہ لینے کیا گئے تھے وہاں پر, کیا سبق کھینچے جا رہے ہیں, جس تیزی سے گئے, نہ وہاں کی امبیسی کو اطلاع ہے, وہ چکر میں ہے, کہاں اتریں گے, کہاں پہنچ گئے ہیں, جہاز واشنگٹن جائے گا, نیو یارک آئے گا, اسپیشل اس کے لیے پرمیشن دی گئی کہ واشنگٹن جائے اور پھر واشنگٹن سے واپس آ کے نیو یارک کے مسافروں کو ان لوڈ کرے. یہ سارا کچھ کرنے کے لیے آخر کیا تھی ایسی مصیبت, کیا مقصد تھا, کس مقصد کے لیے یہ ساری جو ہے, اگر یہی کام کرتا تھا. دیکھیے میں یہاں کر دوں کہ میرا اپنا مقصد یہی تھا کہ جنگ کو اوائڈ کیا جانا چاہیے, میں ڈنکے کی چوٹ کہا تھا, ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہیے, ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ جنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن رائے, ایک تو یہ کہ رائے ایک ہو, اس کا پس منظر بہت مختلف ہو سکتا ہے. بلا تشبیہ میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور کی بھی وہی رائے تھی جو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی رائے تھی. رائے ایک تھی, حضور کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کیا جائے, جیسا کہ 2 سال کے بعد غزوہ خندق نے کیا. حضور کی ذاتی رائے یہ تھی. لیکن کچھ نوجوان صحابہ کرام, خاص طور پر جو بدر میں نہیں جا سکے تھے, اس شہادت سے محروم رہے تھے, پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ جنگ ہو جائے گی. انہیں یہ تھا کہ ہمیں تو ذوق شہادت ہے, ہمیں تو جوش جہاد کا ہمارا تقاضا ہے, کھل کر جا کر میدان میں مقابلہ کریں گے, ہم اس طریقے سے کیوں بیٹھ کر محصور ہو کر دفاع کریں. حضور نے ان کی رائے کا لحاظ کیا, عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی ہوئی تھی, لیکن ظاہر بات ہے کہ عبداللہ ابن ابی کی رائے کی بنیاد بزدلی تھی, منافقت تھی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی بنیاد بالکل اس سے بڑھ گئی. رائے ایک ہو جانا اور بات, میں بھی چاہتا تھا کہ یہ صورت ڈی ایسکلیٹ ہو, لیکن کیسے آئے وہ, یہاں خدا کرے پرنا خدا کرے کہ یوں, جیسے کیسے تھا, شروع ہی سے آثار ہو گئے تھے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ مصالحت کی طرف آمادہ ہے. یعنی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کارگل کی سچویشن جو ہے, جو کلیئر اپ ہوئی ہے, وہ ان کی مرضی کے بغیر ہوئی یا ان کے علم کے بغیر ہوئی, فوج نے اپنے طور پر مجاہدین کو یا تو خود یا مجاہدین کو جو ہے سپورٹ دے کر, یہ ایڈونچرزم جو ہے یہ صرف فوج کا اپنا تھا, میں کچھ نہیں جانتا اور نہ میں اس بحث میں پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن یہ بات معلوم ہے کہ ایک طرف فوج کا رویہ تھا, 2 جہاز انہوں نے مار گرائے, اور نمبر 2 جب پائلٹ انہوں نے مانگا جو زندہ پکڑ لیا گیا تھا, تو فوج کی طرف سے انکار ہوا ہم واپس نہیں کریں گے. حالانکہ بھارت کا کہنا یہ تھا کہ یہ پی او ڈبلو نہیں ہے جنہیں آپ اپنے پاس روک سکیں, جنگ تو ڈکلیئر ہے ہی نہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان, تو آپ اسے پی او ڈبلو بول رہے ہیں کیسے رکھیں گے. لیکن پھر بھی فوج کا موقف تھا ہم واپس نہیں کریں گے, لیکن ہماری حکومت نے واپس کیے. تو مصالحت کی آباد یہ تھی. پھر بھارت کسی درجے میں بھی ویلکم نہیں کر رہا تھا سرتاج عزیز کے دورے کو, ہم نے بھیجا, ساری توہین کو برداشت کیا. تو یہ تو ایک روش تھی کہ مصالح ہو جائے, صورت حال بگڑنے نہ پائے, ایسکلیٹ نہ ہو, چوتھی جنگ نہ ہو. یہ تھی. پھر یہ کہ جب بات کھل گئی کہ بیہائنڈ دی سین جو نیگوسیشن چلی ہے, جو ڈپلوموسی چلی ہے, وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی آپ کہتے ہیں اسے, یا بیک چینل ڈپلومیسی کہتے ہیں. ڈاکٹر مبشر حسن صاحب گئے کیوں گئے, کیسے گئے؟ پھر نیاز نائک صاحب گئے کیوں گئے, کیسے گئے؟ پھر یہ کہ انہوں نے تو آگے ہی کہہ دیا تھا کہ بس ٹائم ٹیبل طے ہو رہا ہے, بیٹھ کر کمانڈر جو ہے وہ طے کر لیں گے وہاں سے واپسی کا جو ہے ٹائم ٹیبل. یہاں تک بات پہنچی, پھر یہ کیا لینے گئے؟ یہ بہت بڑا سوال یہ ہے, نشان ہے. ٹیلیفون ہی پر کیا دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی ہم کر رہے ہیں, آپ کی جو رائے تھی اسی کے مطابق کر رہے ہیں, ہم اس کو ہم اور بھارت آپس میں گفتگو کر کے اس معاملے کو سلجھا لیں گے. اس کا صرف ایک جواب صاحب نے اب تک آ رہا, دوسرا کوئی جواب ہے نہیں. اس لیے میں اب اس کو چاہے جی میرا چاہے یا نہ چاہے, اس کے سوا جو ہے کوئی اور شکل ہے نہیں. صرف اپنی نوکری کو پختہ کروانے کے لیے کہ جو بھی کچھ ہو جائے گا, بہرحال میری نوکری پکی رہنی چاہیے. اس کے سوا کوئی بھی سمجھ میں نہیں آتی علت, کوئی سبب, کوئی وجہ کے اشاہی کے لیے گئے. بہرحال میں اصل میں آ رہا ہوں اب اس مسئلے کی طرف. یہ تو ہے سین سامنے کا. اب بیہائنڈ دی سین چلے, سوچے ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جدا. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے جو آیات پڑھی تھی سورہ شورہ کے آیات, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے سفید ہے. اور ابھی تو اللہ بہت سی چیزوں سے تو ترگزر فرماتا رہتا ہے, ہر شے پر نہیں پکڑتا, وہ بڑی بڑی غلطیوں کو پکڑ لیتا ہے. لیکن یہ کہ باقی اگر ہر وقت کی شے کو پکڑ لے تو پھر تو دنیا میں ایسے کون جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے کوئی بھی زندہ نہ رہے وہ یافو عن کثیر, بہت سی چیزوں سے تو وہ ترگزر کرتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ پھر بھی اس کی حکمت متقاضی ہوتی ہے تو کچھ تمہارے کرتوتوں کا سزا یہ سزا تمہیں دے دی جائے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض. جان لو اگر یہی تمہارا طرز عمل رہا تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں, پھر وہ بڑے عذاب کا کوڑا بھی آ کر پڑے گا تمہاری گردنوں کے اوپر اور تمہاری پیٹھ پر. ولنذیقنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں پاؤ گے تم اپنا مددگار اور کوئی حمایت. یہ ہے اصل پس منظر. ہمارے تین جرائم ہیں بہت بڑے بڑے. سب سے بڑا جرم ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اسے انحراف کیا. اے اللہ تیرے دین کا بول بالا کرے, اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے. کہاں ہے وہ نمونہ؟ کہاں ہے وہ اسلامی معیشت کا نقشہ؟ کہاں ہے وہ اسلامی معاشرہ؟ یہ بے پردگی, یہ فحاشی, یہ اریانی, یہ اسلامی معاشرہ, یہ سودی معیشت, یہ جوئے کا اس کے اوپر جو اور انبار لگا دیا گیا ہے, یہ اسلامی معیشت ہے. پھر ظلم کی بدترین شکل جاگیرداری اور بڑی بڑی زمینداریاں ہم نے قائم رکھی, اور اس میں وہ بھی مجرم ہیں علماء کرام بھی اور مذہبی دانشور بھی کہ جنہوں نے اس کی حمایت کی مذہب کے نام پر. اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں. پھر سودی قرضوں کی معیشت, اللہ سے جنگ پر مستضعف اقتصادی غلامی ہم نے قبول کر لی. یہ سب ہم نے خود کیا ہے, یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ ہے اصل سبب. زیادہ تفاصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, ان مضامین پر ان موضوعات پر گفتگو بہت مرتبہ ہوئی. اب دو سوال عقیدے میں لینا چاہتا ہوں. اب کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ ہوگا کے حوالے سے تو مجھے جب میں یہ روٹ مرتب کر رہا تھا تو وہ شعر یاد آیا, تمہیں بتائیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. یہ ایک ہوگا کہ یہ ایک تعبیر ہے, اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ جو اخباری خبریں ہیں، جو اسپیکولیشن ہیں، اب وہ افواہیں ہیں کیا ہیں؟ یہ خبر بھی اخبارات میں شائع ہوئی ہے، جلد و دبازر دونوں میں، کہ کسی اہم عسکری شخصیت کا پیغام قاضی حسین احمد صاحب کو پہنچایا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا بیرونی دورہ جو ہے مختصر کر کے واپس آ رہے ہیں. زیادہ ترین اطلاع یہ کہ اتوار کو آ رہے ہیں. پھر روزانہ خبروں میں ایک خبر شائع ہوئی، لغاری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ایک بہت اہم شخصیت کی اور امریکن کونسل جنرل کی، اور انہوں نے فرمایا کہ کوئی تحریک وحریک چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ویسے ہی ایک بہت بڑی خوشخبری میں جلدی آپ کو سنا دوں، اگرچہ میں نے سنا ہے کہ اس کی کہیں تبدیل بھی کسی اخبار میں آ گئی ہے. اب اخبار اتنے ہو گئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی کے لیے میں تو بمشکل جنگ اور نوائے وقت کی سرخیاں دیکھ پاتا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس کی جو ہے تبدیل کسی اور اخبار میں آئی. آج لغاری صاحب کا بیان آیا ہے کہ نواز شریف صاحب یا تو خود ملتوی ہو جائیں یا ان کے کان پکڑ کر نکال دیا جائے. اچھا یہ کان پکڑ کر نکالے گا کون؟ اس پر وہ خاموش ہو. ظاہر بات ہے یہ سارے کسی طرف جا رہے ہیں، یہ سارے پوائنٹس تو ہیں کسی طرف. ایک حکومت ہے ملک کی عزت جو انہیں نکال سکتے ہیں وہ فوج ہے، اور کون نکال سکتا ہے؟ پارلیمنٹ ان کی جیب میں ہے، باقی بھی انہوں نے جو ہے ساری اپنی فورٹیفیکیشن جو ہے اپنی قلعہ بندی بڑی مکمل بڑی مضبوط کی ہوئی ہے، جتنے بعض دیگرے جو ہے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تھیں اپنے تحفظ کے لیے وہ تیزی کے ساتھ انہوں نے کی ہوئی ہے. آج پھر سردار آصف احمد علی صاحب کا بیان بھی آیا ہے، وہ کوئی بہت ایکٹیو قسم کے کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اخلاقی جواب ختم ہو گیا ان کی حکومت کا، انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے. لیکن یہ کہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ والی بات، وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے. پانیئر جو تھا وہ انگلش کا روز نامہ تھا جو الہ آباد سے چھپتا تھا، لیکن اس میں خبر چھپی اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے اور چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں. نیوز ویک نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. Suspicion is growing that the generals may finally decide Sharif should let another civilian have his post. یہ شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں کہ فوج کے فوجی جرنیل بالآخر یہ فیصلہ کریں گے، ڈیسائڈ، کہ نواز شریف صاحب کو اپنی جگہ خالی کر دینی چاہیے کسی اور سیویلین حکمران کے لیے. وہ کیسے آئے گا، کس طور سے آئے گا، یہ اللہ جانے. بہرحال یہ چیزیں تو وہ ہے کہ میں تو ان کے بارے میں واللہ عالم کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں کہ یہ اسپیکولیشن ہیں، یہ باتیں ہیں کہ جو ہیئر سے ہیں کہی جا رہی ہیں. لیکن تین چیزیں بہت بڑی حقیقت کے طور پر سامنے، پہلی کہہ رہا ہوں اور بہت اپنے سینے پر پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں. اب مسئلہ کشمیر کے کسی منصفانہ حل کی مستقبل قریب میں کوئی امید باقی نہیں. بھارت انتہائی رعونت کے انداز میں آ گیا. جب اس نے پہلے دھماکے کیے تھے، ابھی ہم نے نہیں کیے تھے، اس وقت جو کیفیت تھی بھارت کے قائدین کی دوبارہ ہوئی کیفیت تھی. ہمارے غبارے سے ہوا نکل گئی، وی ہیو بین کٹ ٹو سائز. ہماری جو بھی حیثیت پر سب کی منتوں نے تو کھو دی رہی صحیح. ہمارے وزیر اعظم جو ہیوی مینڈیٹ والے ہیں ان کی حیثیت سوائے سے کچھ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے امریکہ کے ملازم ہیں. اللہ اللہ فیصلہ. لیکن جسونت سنگھ کا بیان آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اب جو انداز ان کا ہے، پاکستان کو اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا سیکھنا چاہیے، یہ انداز. اچھے بچے بنو، یہ انداز. بہرحال صورت کیا ہوگی، بھارت کسی دباؤ کو قبول نہیں کرے گا، امریکہ سمیت کسی کے دباؤ، وہ اڑا رہے گا. ایک زمانے میں وہ کہا کرتا تھا بھارت کہ پاکستانیوں اس لائن آف کنٹرول کو یا سیز فائر لائن جو پہلے ہوتی تھی اس کو مستقل سرحد مان لو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ رو گے کہ پھر یہ وقت تمہارے لیے یہ بھی نہیں رہے گا. یہ کہتے تھے، اللہ نہ کرے کہ کہیں وہ صورت ہو. لیکن بہرحال زیادہ آپ یہ توقع رکھیے کہ یہ فریز ہو جائے یہاں پر یہ معاملہ، اس لیے کہ بھارت اب اس معاملے میں کسی درجے میں بھی کوئی نیگوشیشن کے لیے آمادہ نہیں ہوگا اور امریکہ کا کوئی دباؤ وہ برداشت نہیں کرے گا. امریکہ ویسے بھی بھارت کا پرستار ہے اس وقت. دوسری بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں خالص سیاسی جماعتیں یا شخصیتیں ہوں ان کے لیے تو گویا کہ وہ صورت پیدا ہو گئی ہے جو بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹنے سے ہوتی ہے. انہیں تو موقع ملا ہے اس حکومت کے خلاف ایجوکیشن کا, عوام کو لانے کا, بھڑکانے کا, میدان میں لا کے ہنگامہ کرانے کا موقع ہے, بھرپور موقع ہے اس کے لیے. اگرچہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے بظاہر, لیکن اس کے اثرات ہیں. خاص طور پر یہ حکومت چونکہ تھی کاروباری لوگوں کی حکومت مشہور تھی, اور ہمارے ہاں جو زمیندار جاگیردار طبقہ ہے وہ اب بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, کیونکہ اس کی قیادت جو ہے وہ جاگیرداروں پر مشتمل تھی ہمیشہ. لہذا وہ ایک سٹرینتھ بستر کر سکتے ہیں عوام کو لا کر باہر سے, یہ جاگیردار اور زمیندار جو ہیں یہ بڑے بڑے ہنگامے کرا سکتے ہیں. جیسے جب آئی تھی بے نظیر غالباً 1986 میں آئی تھی باہر سے جب جیراوتی سے, تو جو جلوس نکلا تھا لاہور سے وہ آپ کو یاد ہوگا, لاہور ٹہل گیا تھا اس میں. یہی بات کسی نے کہی ہے کہ اب 1,000,000 آدمی اسلام آباد میں لے آئے. بہرحال یہ صرف بڑکیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہ موقع یقیناً ہے, یہ صورتحال ایسی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لیے تو گویا کہ بالکل وہی ہے کہ جیسے بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹتا. نمبر تین یہ کہ جو مذہبی جماعتیں اور ان کے ساتھ جو جہادی تنظیمیں وابستہ ہیں یقیناً ان کی طرف سے شدید رد عمل آئے گا, اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ سوچا جا سکتا ہے, اور یہ بات حقیقت سے خالی نہیں ہوگی, کہ امریکہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر پاکستان میں جہادی تنظیموں اور فنڈامنٹلسٹ جماعتوں کو کرش کروانے کی کوشش کرے. یہ نواز شریف کے ہاتھ, کیونکہ ان کی جان نکلتی ہے ان جہادی لوگوں سے, کانپتے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. اسامہ بن لادن بیٹھا ہوا کہیں پتہ نہیں کسی غار میں افغانستان میں, لیکن جان ان کی تھر تھر کانپتی رہتی ہے. انہیں معلوم ہے یہ مسلمان جو ہے یہ مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے, منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. اس حوالے سے وہ بہت سب, اور پاکستان میں جو جہادی تنظیموں کا تو مرکز اب پاکستان بن گیا, افغانستان سے نکل کر یہ کشمیر کا معاملہ اور پاکستان جو ہے یہ سب سے بڑا مرکز. اس حوالے سے ان جہادی تنظیموں کے لیے یہ بڑا آزمائش کا مرحلہ ہے, جہادی تنظیمیں اور جو مذہبی جماعتیں, کہ آتا آیا وہ میدان میں آ کر کوئی اپنی شو آف اسٹرینتھ کر سکتی ہیں یا نہیں. اس میں ایک بات یقینی ہے, اگر یہ سیاسی جماعتیں اور یہ مذہبی اور جہادی قوتیں یہ جمع ہو جائیں تو انقلاب لازم یقینی ہے. لیکن انقلاب کس نوعیت کا ہوگا؟ انقلاب کس شکل میں تو ہو جائے گا, یہ حکومت ختم ہو جائے گی, لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک نیا مارشل لا لگ جائے, اور ایک اور بہت خوفناک صورت بھی ہو سکتی ہے, اگر ہمارے یہاں کہیں سول وار کی شکل پیدا ہو جائے, معاذ اللہ افراتفری پیدا ہو جائے, تو بھارت یا امریکہ پولیس ایکشن کر کے بھی ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے. یہ تو مرنے پر پل گئے, ان کو بچانا ہے آخر ایتھیکل جو ہے ان کا, جو انہوں نے سین اختیار کیا کوسوو میں, وہ تو سمجھتا ہوں بڑا اخلاقی جو ہے وہ موقف اختیار کیا ہے, اور بہت بڑی اخلاقی جو ہے ایک ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. یہ تو کر جائیں گے, یہ لوگ ختم ہو جائیں گے, ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے. پولیس ایکشن کے نام پر بھارت بھی آ سکتا ہے, اور پولیس ایکشن کے نام پر امریکہ بھی آ سکتا ہے. تیسرا امکان یہ بھی ہے کہ اسی اخاڑ پچھاڑ سے کوئی اسلامی انقلاب کا راستہ نکلا ہے. امکان کو میں رول آؤٹ نہیں کرتا, پروبیبلٹی نہیں ہے, پروبیبلٹی نہیں ہے, امید واسک نہیں ہے. کیوں؟ اسلامی انقلاب کے جو پری ریکوئرس ہیں, جو اس کے لوازم میں وہ پورے نہیں, میں دو اور دو چار کی طرح جانتا ہوں کہ وہ انقلاب اگر آئے گا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر آئے گا, ورنہ یہ تو ہو جائے گا کوئی حکومت ختم ہو جائے, خر آمد کے گاؤں رسی گاؤں آمد کے ختم, مارشل لا ختم ہو جائے, بے نظیر آ جائے, بے نظیر ختم ہو جائے, پھر نواز شریف آ جائے, پھر نواز شریف ادھر جائے, پھر بے نظیر آ جائے, یہ تو ہو سکتا ہے. پھر وہ ختم ہو جائے, نواز شریف آ جائے, یا اس سے پہلے بھٹو کی حکومت ختم ہو جائے, مارشاء اللہ آ جائے, وغیرہ وغیرہ, یہ صورتیں ہو سکتی. اسلامی انقلاب جو تاریخ میں صرف ایک مرتبہ آیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل مبارک, آپ سے پہلے کسی اور نبی کے ذریعے نہیں آیا. اس کا جو ہے واقعہ تر اگر کوئی توقع ہو سکتی ہے تو وہ لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها, اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوگی. کیا ہوگا پر تو یہی باتیں تھی جو مجھے عرض کرنی تھی, کیا کرنا چاہیے پر میں آ رہا ہوں. یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے. دیکھیے ہماری تشویش یہ ہے کہ پاکستان ایک معجزانہ انداز میں قائم ہوا. اس معجزے کے دو پہلو تھے, ایک مسلمانہ نے ہند کا بیک زبان نعرہ لگانا, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اور دوسرے خود بشیت ایزدی جس کے تحت اس دنیا میں قیامت سے قبل نظام خلافت علی منہاج النبوت جو ہے وہ قائم ہو کر رہے گا. اس کی ایک تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی, لمبی تدبیر ہوتی ہے, اس کا ایک دن ہزار برس کا ہے. اس کی اس تدبیر میں قیام پاکستان کی اہمیت. نمبر دو یہ کہ ہم جانتے ہیں چار باتیں بالکل, دو اور دو چار کی طرح کی چار باتیں. پاکستان کا کوئی جواز نہیں اسلام کے بغیر, پاکستان کے بقاؤ استحکام کی کوئی اساس نہیں اسلام کے سوا. بھارت ہی نہیں پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے ہمارے پاس اگر قوت ہے تو وہ دو ہی چیزوں کی ہے, قرآن اور دین حق. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا, خار از مہجوری قرآن شدی, شکوہ سنجے گردش دوران شدی. اے امت مسلمہ تو ذلیل و خار ہوئی ہے, زبو حال ہوئی ہے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ. زمانے کا اور امریکہ کا اور بھارت کا اور فلاں کا اور فلاں کا شکوہ, یہ شکوہ سنجے گردش دوران شدی, یہ شکوہ تو کرتی ہے. حقیقت میں اے باد صبا ای ہما آوردہ تست, تم نے اسلام کو قرآن کو پیٹ دکھائی تو نتیجہ نہیں. ہار از مہجوری قرآن شدی, شکوہ سنجے گردش دوران شدی. اے تو شبنم بر زمین سندئی, در بغل داری کتاب زندگی. وہ کتاب زندہ آج بھی تمہاری بغل میں موجود ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وقتی طور پر خائف ہو گئے تھے جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور چھڑیاں پھینکی اور وہ بھی سانپ بن گئے. انہیں احساس ہوا کہ یہی معجزہ اللہ نے مجھے دیا تھا, یہی انہوں نے کر کے دکھا دیا. تب اللہ نے فرمایا, یا موسیٰ لا تخف والتے معافی رکھے گی, ہے موسیٰ گھبراؤ نہیں, ڈالو تو صحیح ذرا تمہارے ہاتھ میں ہے, اپنا یہ آسا ڈالو. وہ آسا ڈالا, وہ اندھا بنا, انہیں سارے ان سانپوں کو نگل دیا. دنیا کے سارے نظریے الحاد کے ہوں, کفر کے ہوں, شرک کے ہوں, ان کو نگل جانے والی سے پرانے مزید. اور دین حق جو کہ عدل و قسط کی بنیاد پر قائم نظام ہے, یہ پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم بیسڈ آن دی ڈیوائن جسٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ کا قانون ہے. یہ دو قوتیں ہیں, خار از مہجوری قرآن شدی, شکوہ سنجے گردش دوران شدی, اے جو شبنم بر زمین افسردہ در بغل داری کتابیں. اور اس سے بھی زیادہ ایک اور شعر ہے علامہ اقبال کا اردو میں, ہفت کشور جس سے ہو تسخیر وہ تیغ و تفنگ, تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. اے مسلمان, پورے عالم کی تسخیر بغیر تیغ و تفنگ کے تو کر سکتا ہے, تیرے پاس وہ سامان ہے. وہ سامان کون سا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کا دین. قائم تو کرو, اسے دیکھو پھر کیسے دنیا بھاگ کر قبول کرے گی. سارے نظام جو ہے وہ کانپیں گے, لگنے بھی ختم ہو جائے گا. حق سامنے آ جائے گا تو باطل ختم ہو جائے گا. جال حق کو دھاکل باطل, ان باطل کا کاغذ زبوں کا. روشنی ہوگی تو اندھیرا کیسے رک جائے گا, کیسے کھڑا رہ جائے گا. یہ دو قوتیں ہیں. جو چوتھی بات میں کر رہا ہوں, یہ میں صرف اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اپنا غلبہ چاہیے, دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن اور دین حق کو استعمال, نہیں. یہ آن حضور کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مذہب ہے. پوری نوع انسانی کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے محمد رسول اللہ. ان کی رحمت للعالمین کے سب سے بڑے مقصد دو کیا ہے؟ قرآن. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان رحمان کی رحمانیت کا مظہر عدم قرآن ہے اور یہ دین حق عادلانہ نظام زندگی ہے. بہرحال شکوہ کہہ لیں, حقیقت حال کی افسوسناک تعبیر کہہ لیں, دیکھیے اس ملک میں زبردست قرآنی تحریک اٹھی. 30 برس اپنی زندگی کے میں نے 35 بلکہ اس کام میں لگائے. بیسیوں نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر انجینئر پروفیشن چھوڑے اور لگے اس کام سے. بالکل وہی بات دوسری سورت سجدہ میں کہی گئی ہے, فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا کر. فَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ان میں ایسے لوگ ہم نے کھڑے کر دیے, امام الہدا بنا کر کھڑے کر دیے, جو ہماری آیات کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. اس لیے کہ صبر کیا انہوں نے, اپنی زندگیوں کو دوسرے کیریئر سے خوشنما چیزوں سے روک کر اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا اور ہماری آیات پر یقین انہیں حاصل تھا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. جس عظیم پیمانے پر یہ تحریک ارض پاکستان میں شروع ہوئی, لیکن بحثیت مجموعی اس کی طرف التفات نہیں ہوئی. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اس ملک میں بین لگا الہدا پر, پیغام میں کہیں پہنچا قرآن. قرآن کی قرآن کرو, حسن قرآن کی محفلیں منعقد کرو, انعامات دو, سب کچھ کرو. اچھا ترجمے کا بھی لگا دو, جو بھی ہے اس کا چلتا رہے, ترجمہ چلتا رہے, لیکن قرآن کا کوئی مربوط پیغام, کوئی مدلل پیغام, یہ کہیں لوگوں کے سامنے نہ آ جائے. ضیاء الحق کے زمانے میں بین لگا, اس کے بعد کتنی حکومتیں بنی آئیں, اکھڑی پچھڑی, ختم ہوئی پھر اور بنی, آج تک وہ بین برقرار. الخدا اور ڈاکٹر اسلام کوئی سوال پیدا نہیں. بہرحال اس میں ذرا نوٹ کیجئے, وہ آیت بھی اسی سورہ حج سورہ میں آئی ہوئی ہے, من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون. ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے حوالے سے یاد دہانی کرائی جائے, پھر بھی وہ اعراض کرے. دعوت قرآن کے ذریعے سے اس ملک کے اندر, اس سرزمین کے اندر جس طریقے سے لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون, ان مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. یہ ہے فیصلہ. اللہ تعالیٰ اپنے عفو و کرم اور درگزر اور مغفرت کا دامن ہمارے اوپر اس کا سایہ کیے رکھے. اسی طرح نمبر دو, کتنی جماعتیں یہاں پہ نظام اسلام کے قائم کرنے کے دعوے دار ہیں, اس کے لیے منہاج نبوی, منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کس زور شور کے ساتھ پیش کیا گیا, کتنا مدلل پیش کیا گیا, لیکن کوئی دینی قیادت متوجہ ہونے کو تیار نہیں. رب یونی داؤں تو قومی لیلم و نہارا فلن یزید ہم دعائی الا فرارا. کوئی دینی جماعت تیار. بہرحال جہاں تک ہمارا اپنا معاملہ ہے, ہمارا فیصلہ یہ کہ ہم یہی دو کام کرتے رہیں گے. دیکھیے اس سے پہلے اس ملک میں اپوزیشن آئی تھی کہ بھٹو کے خلاف اینٹی بھٹو موومنٹ چلی, جس کا عنوان بن گیا بعد میں, حالانکہ شروع میں وہ پی این اے تھی, پاکستان نیشنل الائنس, اسلام کا نام نہیں تھا. لیکن پھر مسلمانوں کو جب میدان میں لانا تھا, قربانیاں دینے کے لیے تیار کرنا تھا, تو نظام مصطفیٰ تحریک نام بنائے. لیکن اس کو ہم نے سمجھا تھا یہ خالص سیاسی تحریک ہے, ہم نے اس میں قتل حصہ نہیں لیا تھا, میں نے لیا تھا میری تنظیم میں. اس لیے نہیں کہ ہمیں بھٹو سے محبت تھی یا بھٹو سے کسی خیر کی توقع تھی, نہیں. لیکن ہم یہ جانتے تھے کہ اس تحریک سے بھی کوئی خیر برابر نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تحریک ان اصولوں پر ہے ہی نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار, اس کے اور اس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق, نہ اس کے مقدمات ہیں نہ اس کے پری ریکوزٹس پورے ہوئے ہیں. نظام مصطفیٰ یوں آ جاتا, گھر بیٹھے آ جاتا. جیسا کہ میں نے کیا جو انبیاء کی پوری تاریخ میں ایک مرتبہ ہوا تو ٹھیک اسی منحاج پر دوبارہ ہوگا اور ہوگا اس کا یقین ہے. کسی طریقے سے اب اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو ہم ہرگز اس میں شریک نہیں ہوں گے. یہ ہمارا حق فیصلہ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی نواز شریف سے محبت ہے یا عقیدت ہے یا اس خاندان سے کوئی میرا رشتہ ہے یا تعلق ہے. میں تو اسی جگہ سے 14 جنوری کو اعلان کر چکا ہوں اور 6 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں کہ مجھے کوئی خیر کی طرف کوئی خاندان سے نہیں رہے. پورا تقریر کر چکا ہوں کہ مجھے ہو گیا تھا مغالطہ, مجھے توقع ہو گئی تھی, میں نے دھوکہ کھایا تھا, 2 مہینے دھوکہ کھایا تھا ضیاء الحق سے اور ان سے تو دھوکہ میں نے کچھ زیادہ دیر ہی کھایا ہے. لیکن 14 جنوری 1999 کو میں اسی جگہ جمعے میں خطاب کر کے اپنی آخری جو ہے مایوس ہوں انتہائی کسی خیر کی کوئی توقع اس سال میں نام کر. لیکن پھر بھی اس قسم کی کسی تحریک میں ہم حصہ نہیں چاہیں. ہم تو وہی دو کام کریں گے, فل ازال کا فل ہو وسطین کا ماں امرنا والا مطلب احباب, تم کو دعوت دیتے ہو اسی بات کی, دعوت علم قرآن اور دعوت منحاج محمد کی جاری, یہ دو چیزیں. فل ازال کا فل ہو وسطین کا ماں امرتا ولا مطلب احباب, جیسا حکم ہوا ہے اس کے اوپر جمے رہو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کرنا. وقل آمنت بما انزل الله من كتاب, ڈنکے کی چوٹ کہہ دو میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی. خیر یہاں سے برآمد ہوگا, اسی کے تعلیم و تعلق سے, اسی کو عام کرنے سے, اسی کو ذہنوں میں اتار کر. کیوں بجا در رفت جا دیگر شبد, جہاں سے دیگر شد جہاں دیگر شبد, اور یہ کہ اس دین کے لیے وہی منحاج محمد صلی اللہ علیہ. باقی رہ گئی اور جو بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے, اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. اللہ ہمارا ربی رب ہے, آپ کا بھی رب ہے, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے, آپ کے لیے آپ کے اعمال ہوں گے. کوئی حجت بازی کی آپس میں ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمیں جمع کر دے گا, چاہے گا تو کل ہم جمع ہو جائیں گے, کوئی حالات پیدا ہو جائیں. یا یہ ہے کہ آخر قیامت کے میدان میں تو جمع ہوں گے, کھڑے ہوں گے, پتا چل جائے گا ہوز ہو, کون کتنے پانی میں تھا, کون حقیقت میں تھا اور کون. اللہ تو جانتا ہے, من ضل عن سبیلہ, اللہ جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے اور کون وہ ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہے. بہرحال ہمارا طریقہ کار یہی رہے گا, چاہے یہاں کوئی ہنگامے شروع ہوں, چاہے یہاں پر کوئی اس قسم کی تحریک سیاسی چلے, لیکن یہ کہ ہم انہی دو کاموں میں لگے رہیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.